اب جو نئی تجویز کریں گے وہ پوچھیں گے ان سے, جو میرا جو سسٹم ہے, طریقہ کار ہے, وہ جو چل رہا ہے وہ نہایت مفید ہے علماء کے لیے. تو بفضل تعالیٰ دو مضمون آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں. پہلا مضمون بدعت اور اس کی تحقیق, دوسرا مضمون تھا آیات مکیہ اور آیات مدنیہ اور اس کا فرق اور اس کے متعلقات, تیسری تقریر جو بعد کو آخر میں آپ حضرات نے لکھی وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو ہے, حروف مقطعات, متشابہات, اور چوتھی تقریر ان اللہ علی کل شیء قدیر. چار رسالے, چار تصنیفیں, چار کتابیں, چار مضامین آپ کے ذہن میں میں نے ڈال دیے. آج پندن پاک کے صدقے سے پانچواں مضمون شروع کرتا ہوں, ان شاء اللہ العزیز یہ بھی مفید ثابت ہوگا ان شاء اللہ. باقی پاؤ بھاری انہوں نے پڑھا ہے, اس کے بارے میں کل حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی نئی تجویز کے نئے طریقے سے سلسلہ ہوگا, بہرحال وہ آ جائیں. اب آج میں لکھوانا چاہتا ہوں عصمت انبیاء کے مضامین میں سے ایک مضمون, عصمت انبیاء. عصمت عین سواد میم تے, عصمت عین سواد میم تے, عصمت انبیاء. اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے, اس میں ہمارے ساتھ دوسرے بھی شامل تو ہو جاتے ہیں, دیوبندی, وہابی, مودودی, لیکن وہ عملی طور یا اپنے مضامین و تقاریر کے اظہار کے بعد وہ بھی اس عقیدے سے پھسل جاتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی, پیغمبر, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہر نبی, پیغمبر, رسول گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, صغیرہ کبیرہ ہر لحاظ سے. عصمت کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے وجود مبارک سے گناہوں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے, گویا ممتنع ہے ان کے وجود سے گناہ کا صدور, ان کے وجود سے گناہ کا صدور ممتنع ہے. جہاں تک ہو سکے اہل سنت کوشش فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں خلاف اولا کی تقریر بھی نہ کرنی پڑے. یعنی یہ اب جو دور حاضرہ پر سلسلہ چل رہا ہے, یعنی سابقین میں یہ تھا کہ خلاف اولا ہے, خلاف اولا ہے, خلاف اولا کا مطلب ہے کہ اعلیٰ مرتبہ انہوں نے حاصل کرنا تھا, وہ ذرا نیچے آ گئے. ہم اس کو بھی گوارا نہیں کرتے, اگرچہ بوقت ضرورت استعمال کر لیا جاتا ہے. تو سمجھ رہے ہیں خلاف اولا, خلاف اولا. اولا آپ جانتے ہیں افضل اور اکمل, مکمل ترین شے, مکمل ترین عمل. تو وہ مکمل ترین کو چھوڑ کر بوجہ مصلحت نیچے درجے کو کام کر لیا, تو اس کو متقدمین خلاف اولا سے تعبیر کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن گوارا نہیں ہوتا. کوشش ہوتی ہے کہ خلاف اولا والا معاملہ بھی نبوت تک نہ پہنچے. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذنب کی تقریر کی ہے, ان کی آخری سطح خلاف اولا ہے. ہم اس کو گوارا نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت نے خود یہ موقع دیا ہی نہیں. انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا, میں عرض کروں گا, مگر ٹائم مل گیا تو یہ سمجھ لیں کہ دور حاضرہ میں جو سنیوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے وہ ہے ادب کی کمی. اعلیٰ حضرت نے ادب سکھا ہے کہ خلاف اولا تک نوبت پہنچنے ہی نہ دو, بلکہ ایسی تقریر کرو کہ خلاف اولا کا مفہوم ذہن میں رہے ہی نہ. تو ذنب کا اگرچہ لفظی معنی گناہ نہیں ہے, بلکہ اس کا لفظی معنی تو ہے دم, پوچھڑ. تم جو جانوروں کو لگی دیکھی آپ نے, بکری کو ہے, گائے کو ہے, بھینس کو ہے, تو دم کو عربی میں ذنب کہتے. پھر یہ مجازی معنی استعارے کے طور, گناہ چونکہ گناہ گار کو چمٹ جاتا ہے, پوچھڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے جب تک توبہ نہ کرے, اسی لیے مجازن اس کا نام نظام رکھ لیا گیا. اس لیے آپ انشاءاللہ تعالی جب میرے یہ جملہ ابتدائی سمجھ جائیں گے تو آپ کو انبیاء علیہ السلام کے ادب کا طریقہ اعلیٰ حضرت کے صدقے سے نصیب ہو جائے گا. نونیہ کے خلاف اولا کی تقریر ناجائز ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب موقع ہی نہیں ہے تو خامخواہ خلاف اولا ہے, اس کو پھسلنا ہے تاکہ دوسرے مخالف کو موقع ملے کہ نبیوں سے غلطی اثر ہو ہی جاتی ہے. آخر خلاف اولا کر ہی لیا نا, یہ جو عصمت انبیاء کے منکرین ہیں ان کو موقع ملتا ہے. تو یہ ہے ابتدائی عقیدہ آپ کا ذہن میں جو میں نے ڈالا ہے. پھر قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں متعدد آیات آتی ہیں, ان میں پہلی آیت ہے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے گندم کا دانہ کیوں کھایا جی, جب اللہ نے روک دیا تو انہوں نے تو بے فرمانی کر لی. یہ عصمت انبیاء کے منکرین کی طرف سے تقریر ہوتی ہے, میں ان کی تقریر جناب کو پیش کر رہا ہوں, آپ ان کی تقریر کو نوٹ کریں. جو منکرین ہیں عصمت انبیاء وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں نبیوں سے بھی ہو جاتی ہیں, آخر وہ بھی بشر ہیں, آدمی ہیں, انسان ہیں, دیوبندی وابی, اسی لیے اس عقیدے میں پھسل جاتے ہیں کہ ان کو صرف نبوت بشریت نظرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے صدقے سے ہمارے اقابر علماء اولیاء کو ادب کی دولت نصیب ہوئی. تو آدم علیہ السلام کا گندم دانہ کھانا گناہ نہیں, انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے آسا آدم ربہ فغوا. یہ میں ان کی تقریر نوٹ کرا رہا ہوں, جو لکھنے والے ہیں وہ لکھیں, جو لکھنے میں فائدہ ہے خواہ مکھی ماریں, آپ مکوڑا ماریں, کوئی کیڑا شیڑا ماریں, ضرور سندھی میں لکھیں, اردو میں لکھیں, عربی میں, پشتو میں, جس میں آپ کو آتا ہے لکھیں ضرور. مکھی شکی ہے کہ میں ایک مار لیں. تو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا ہیں, نبیوں کے باپ ہیں, تمام مخلوق انسانی کے اصل ہیں, ان کے لیے گناہ کا تصور کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جو آ گئی ہے آیت کریمہ تو ہم اس کے جوابات الحمدللہ پیش کریں گے. اللہ کریم نے, اب میرا جوابات شروع ہیں, تقریب جو ایسی ان کی ہوتی جائے آپ ربنا ظلمنا پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جب کہا کہ ہم نے ظلم کیا, انہوں نے جب کہ اللہ نے خود کہہ دیا, یہ تقریر ان کی ہوگی, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن جو وہ تقریر کریں آپ اس کا جواب ہائی طریقے پر, تو آپ اپنے پورے گودڑے بھریں دلائل لکھنے کے لیے, پورے اپنے گودڑے پر کر لیں. تو جو کہتے ہیں کہ وہ گناہ ہوا ان سے, اللہ نے تو صفائی دی ہے کہ انہوں نے گناہ کوئی نہیں کیا. لو اب میں آپ کو قرآن پیش کروں گا, حملہ کرتے جیسے آج کل وہابی دیوبندی مرزائی شیعہ تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں, انہوں نے مذہبی لحاظ سے کتاب لکھی تھی ستیارتھ پرکاش, تو اللہ کریم کی اس نے خامیاں اور کمیاں گنائیں. وہ کتاب پنجاب لائبریری میں لاہور میں موجود ہے, میرے پاس بھی ہے, مناظرے میں کام دیتی ہے کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی کمی ہے کوئی نہیں, لیکن لوگوں نے لکھ ماری کہ اللہ کی کمی ہے. میں آپ کو نمونہ پیش کر دوں تاکہ آپ کے ذہن نبوت کے بارے میں صاف ہو جائے کہ جو خدا کو نہیں چھوڑتے مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کو بھونکتے ہیں, یہ مصطفیٰ کو بھونکتے ہیں, نام دو ہے حقیقت ایک, وہ بھی بے ادب, یہ بھی بے ادب. اب دیکھو نمونہ, انہوں نے کہا کہ اللہ کو علم ہوتا تو ابلیس کو پیدا ہی کیوں کیا. ستیارتھ پرکاش کتاب ہے, 14 باب ہے, اتنا موٹی کتاب ہے. ہر مذہب پر ہندو نے حملہ کیا, نصارہ پر, یہودیوں پر, بدھ مذہب پر, ہر پر. تو کتاب کا نام ستیارتھ پرکاش ہے, اتنا موٹی ہے. 14 باب اسلام کے لیے اس نے مختص کیا ہے. اللہ پر حملے کرنے, اعتراضات کرنے کا میں نمونہ پیش کر رہا ہوں, ورنہ وہ جو شروع ہوا ہے بسم اللہ سے اس کا رد ہمارے قابل علماء نے کیا. حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ستیارتھ پرکاش کا رد کیا, اور مولانا معین الدین نعیمی لاہور رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے چھپوائی تھی. اب کوئی نعیمی نام کے, نعیمی نام کے رضی, نام کے فلاں تو ہم بہت ہیں, کام کیوں نہیں کرتے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہندوؤں کا سب سے بڑھ کر رد کیا تو ہمارے سنیوں نے, انگریزوں کا بڑھ سے رد کیا تو ہمارے سنیوں نے, مرزائیوں کو جو مرزائیوں کا رد کیا تو ہمارے اکابر نے, یہ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. آپ اپنی تاریخ کو اتنا اجاگر کریں کہ مخالف خود چپ ہو جائے. اب اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ان کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے, انہوں نے رد لکھا ہی نہیں. آپ اپنی تاریخ یاد کریں کہ ستیارتھ پرکاش کا سب سے بڑا رد جو کیا صدر الفاظ مولانا نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ. خیر نمونہ سنیے, وہ کہتا ہے اللہ کو علم ہوتا تو ابلیس کو پیدا کیوں کیا, کیوں کیونکہ بھئی یہ اللہ کی لاعلمی کی دلیل ہے کہ اس کو علم ہوتا کہ میرے ساتھ لڑے گا تو پیدا ہی نہ کرتا. بھئی ایک شاگرد کو پڑھاتا ہے استاد, اس کو پہلے معلوم ہو جائے کہ یہ تو میرے ساتھ مقابلہ کرے گا تو وہ ذرا جھجکے پڑھانے سے. وہ دشمن کو گھر میں پالنا نہیں ہوتا. تو یہ اس نے اعتراض کیا ہندو نے. پھر دیکھیے اللہ کے اختیار کو بھی سلب کرتا ہے, کہتا ہے اللہ کو اختیار ہی کوئی نہیں. کیوں؟ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ جو لڑتا ہے تو جو قوت والا ہے وہ اپنے مغلوب کو مغلوب کر کے اس کا ستیاناش کر دیتا ہے. تو اللہ کو اگر قدرت ہوتی تو ابلیس جب مقابلہ کر رہا تھا تو ابلیس کو اللہ مٹا دیتا. مٹا کیوں نہیں لیا, بلکہ الٹا نبیوں کو محنت کر رہا ہے. ارے آدم تو جا اس کو سمجھا بھائی ایمان کو, میں نے تجھے پیدا کیا, تجھے میں نے بڑا بنایا, یہ کیا. آدم سے لے کے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو بھیج رہا ہے. طاقت ہوتی تو اللہ اس کا مقابلہ نہ کرتا, لیکن ابلیس اتنا بے حیا تھا اس نے مقابلہ کیا. یہ اس کے غرض ہیں. نقل کفر کفر میں باشد وہ لکھتا ہے کہ خدا کو قوت طاقت ہوتی ابلیس کے مقابلے کی تو مقابلہ کرتا, لیکن مقابلہ اس سے نہ ہو سکا. آخر ابلیس نے چھکے چھڑا دیے, ابلیس نے خدا کے چھکے چھڑا دیے معاذ اللہ. تو دیکھیے معلوم ہوا کہ خدا پر اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ بھی ہیں, جو نبیوں پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں. تو آپ یہ درمیان میں مرچ مسالہ ہوتا ہے مسئلے کو زیادہ صاف کرنے کے لیے, تاکہ آپ کا جو ہے مسئلہ بالکل صاف شفاف ہو جائے, کوئی اس کے اندر دھندر کا پن نہ ہو, کوئی گرد غبار نہ ہو. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے بارے میں منکرین عصمت منکرین ہیں اللہ کی ذات کے, نبی پہ کے بھی ہیں. آدم علیہ السلام کے لیے جب اللہ نے روک دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, لا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین, تو انہوں نے کھا لیا, گناہگار ہو گئے. پھر آیت پڑھتے ہیں سورہ پارے کی, اسا آدم ربہ فغوا. تو ابتدائی جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ میرے آدم نے کوئی غلطی نہیں کی. ناسیا آدم ہو ولم نجد له عزما, یہ سورہ طہٰ شریف میں ہے. یہ آیت میرے سے نقل کر لیں کسی حافظ صاحب سے. جی جی بالکل بالکل, آپ دیتے جائیں, پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی. سنو لکھ لکھو آیت ہے, ناسیا آدم ولم نجد له عزما, آدم بھول گیا میں نے تو اس کا کوئی پکا ارادہ پایا ہی نہیں. جب خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو گناہ ارادے سے ہوتے, گناہ ارادے سے جو ہوتا ہے نا وہ گناہ ہے, جو بھول کے وہ گناہ گناہ نہیں ہوتا ہے. یعنی اللہ کے قرآن کا قانون میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں تو تم گناہ کیوں ثابت کرتے ہو. اب دوسرا قید عرض کر رہا ہوں, یہ تو آیت لیتے ہیں نا, سولہواں پارا سورۃ طہٰ, ناسیا آدم ولم نجد له عزما. حافظ آپ کے قریب ہے, ورنہ آپ سورہ طہٰ بند, میں نے تو آپ کو ابتدائی طریقہ بتایا. میں بیٹھا رہا ہوں بیل گاڑی کے لیے تو مدینہ کب پہنچیں گے؟ میں تو ہوائی جہاز پہ بیٹھنا چاہتا ہوں کہ جائیں مدینہ پہنچ جائیں گندے دور میں. تو بس آپ, میں نے ابتدائی عرض کر دیا, نشان لگا لو بھائی آیت فلاں سورت بتا دی وہ اسی نے. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا انہوں نے جو کیا بھول سے کیا, بھولے سے کیا. جو چیز بھول سے کام کیا جائے وہ گناہ نہیں ہوتا. اب میں آپ کو دوسرا اسی قاعدے کی مثال پیش کرتا ہوں. میرے عزیز و رمضان المبارک آ رہا ہے, اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ایک آدمی بھول کر کھا رہا ہے, تمہارا حق نہیں کہ روکو, بالخصوص وہ جو نڈھال ہو گیا ہے, پریشان ہے. فقہ قدوری سے لے کے شامی تک آپ اس مسئلے کو لکھ لیں پڑھیں کہ بھئی ایک آدمی بھول کر کھا پی رہا ہے اور دیکھیں گے وہ بہت نڈھال ہے, کمزور ہے, نہیں کھائے گا تو مر جائے گا یا زیادہ اور کم, تو تمہارا حق ہے کہ اس کو نہ روکو, کھانے دو. اب آپ اس پر ماریں جو منکر عصمت انبیاء کا, کہ روزہ بھی وہ توڑ گیا, کھا پی بھی گیا, میرے جیسے دو چار گلاس پانی کے بھی پی لیے, اس کے باوجود گناہگار ہوگا؟ بتائیے وجہ. یعنی ان سے پوچھو منکرین عصمت انبیاء کہ یہ روزہ توڑنا گناہ ہے ثواب ہے؟ گناہ ہے, بلکہ کفارہ دینا پڑتا ہے اور گناہ سخت, لیکن اللہ نے کہا کھائے, کھانے دو, پیئے, بے شک مزے لوٹے, ثواب بھی دوں گا. اب دیکھو کھا پی بھی رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہے, ثواب بھی مل رہا ہے. جب تم اپنے لیے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو بابے سے جیسے کوئی بے باتیں تو نہیں ہو. قرآن نے جب تمہارے لیے یہ قاعدے بتا دی تو خام خواہ تم نے اپنے ابے کو گناہ گار کہنا ہے. پھر وہ جو غلط حرام ہوتا ہے جو اپنے باپ کو کہہ کے یہ مجرم ہے, اگر جو باپ اس کا مجرم ہو بھی ہے بیٹے کا حق نہیں ہے کہ وہ کہہ کے یہ ظالم ہے. تو باپ نے ہمارے باپ سے کوئی غلطی نہیں, ان کے باپ سے ہوئی ہو وہ ان کا کوئی اور ہوگا. نہ سے آدم ولم نجد لہو عزما. تو پھر شریک قیدا جو ہر مسئلے میں, ہر یعنی وہ مرزئی ہوں, خواہ وہ پرویزی ہوں, خواہ وہ چکرالوی ہوں, یہ اوپر کی سطح کے لوگ ہیں. نیچے سے دیوبندی بھابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہیں, ان سے اور آگے بہت بڑی بلائیں ہیں. تو سب مانتے ہیں پھولے میں نسیان میں, بلکہ سرکار دو عالم نے تو کمال کر دیا, اہل سبحان اللہ اپنے خدا سے منوا لیا کہ یا اللہ میری عمر سے اگر کوئی کام ایسی بھولے سے ہو جائے تو گناہ نہ لکھوانا. یہ حضور نے تو اپنی امت کے لیے کمال کر دیا ہے, تم اپنے بابے کو نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امت الخطاء والنسیان, اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور اس کے ساتھ مشکات شریف آپ روزانہ نسیان کی باتیں پڑھتے ہیں. رفع عن امت الخطاء والنسیان ما وسط بہی صدرہا ما لم تتکلم, اور جب تک کہ بولے نہ, وہ دل کی والی بات. میں نے جو پہلی حدیث پڑھی ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے. رفع عن امت الخطاء والنسیان, خطا گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ گناہ لکھتا نہیں محبوب کے صدقے سے. اسی لیے آپ نے قدوری پڑھی, قتل دو قسم ہے, قتل عمد قتل خطا ہے, پڑھا کہ نہیں دو قسم کے. پھر قتل خطا قتل عمد, عمد پر گناہ ہے خطا پر نہیں. یہ ہے مثلا آپ نے شکار کو مارا کہ چڑیا بیٹھی ہے, آپ اپنے تیر پھینک رہے ہیں تو بغیر چڑیا کے بجائے کہ کوئی آدمی جا رہا تھا اس کو لگ دیا. آپ خطا کار ہیں لیکن آپ کے نام گناہ نہیں لکھا جائے, آپ کو دیر دینی پڑے گی. وہ تو ایک انسانی عظمت ہے, میں آپ کو دلائل سے بھرپور کر رہا ہوں کہ آپ ثابت کریں کہ جب خطا ان گناہ نہیں لکھا جاتا نسیان, تو اور طریقہ ہے کہ نہ لکھا جائے. تو یہ دو باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں. چمچی لے لو, اس کو ملایا ہلایا کر نیچے پڑا ہے پچاسی دوست لو. بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا, حدیث پاک میں بھی اور قرآن میں بھی ثابت کر رہا ہوں, تیسرا آئٹم ہے تیسرا, کہ اللہ کریم خود کراتا ہے نبیوں سے ایسے فعل, خود کراتا ہے یہ نبیوں سے یہ کام اللہ کریم خود کراتا ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہو گیا, صرف میں اپنے بابے کے لیے جواب نہیں دے رہا, ہر نبی کریم کے لیے جواب دے رہا ہوں. اپنے نبی تو نبی ہوئے, ہمارے تو مرشد ہوئے, ہم اپنے مرشد کے لیے تو اور لڑیں گے, ہر نبی کے لیے جواب دیں گے. کہ آدم علیہ السلام تو ہمارے ابو ہیں, ان کے لیے اللہ نے قرآن میں قاعدہ بنا دیا کہ نبیوں سے جو کام نسیان یا خطان ہوتے ہیں وہ میں خود کراتا ہوں, اب خدا سے لڑو. اللہ کریم نے تیسویں پارے میں فرمایا لا تنسا الا ما شاء اللہ, لو ادھر نسیان ثابت کرو. کیوں جی؟ ہاں ادھر نسیان ثابت کرو, پھر نسیان کو اللہ کی طرح لے جاؤ. یہ سورہ سب اسمر پہ کلا آلہ لا تنسا الا ما شاء اللہ, میرا حبیب تو نہیں بھولتا مگر وہ جو اللہ چاہے, اللہ خود چاہتا ہے میرا یار بھول جائے تاکہ کام بن جائے, جو کہ اللہ خود ہی اپنے اب خدا سے لے رہے نا کہ کیوں بلوا دیا تم. تو دیکھیے آدم علیہ السلام کو مجرم ٹھہرانے والا خود مجرم ہے. ہم ان آیات کے قواعد سے جو قواعد شریعہ اسلامیہ قرآنیہ میں پیش کر رہا ہوں, اللہ کریم فرماتا ہے میں نے خود, یہ خطاب تو حضور کو ہے لیکن قاعدہ قانون ہے کہ حضور کو خطاب ہو تو سب کے لیے وہ قاعدہ بن جاتا ہے. بعض مقام پر تو نہیں بھولا, نہ بھولتا ہے مگر وہ جو اللہ چاہے. اور حدیث لکھی ہے ساتھ موتا امام مالک, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انسا, میں بھولتا نہیں, ولیکن انسا, لیکن میں بھلایا جاتا ہوں. کیوں سن؟ فرمایا لے اس طرح تاکہ میرا طریقہ رائج ہو جائے, میری امت کے لیے کوئی ایک رستہ مل جائے. اللہ اکبر, مجھے موقع ہوتا تو میں آپ کو ایک گھنٹہ یہاں پہ تقریر جھاڑ دیتا تاکہ آپ کے اور مسائل حل ہوتے, لیکن کیا کیا جائے, وقت مختصر ہے. اللہ قبول فرمائے, آمین تو کہہ دو. یہ آپ کو اس سوال کا جواب بھی کام دے گا. میں ضمنی عرض کر رہا ہوں, میرا جی چاہتا ہے کہ بھی عرض کر دوں, مختصر تو عرض کر دوں. لوگوں کیا میں عرض کر رہا ہوں, سرکار نے خود فرمایا میں بھولتا نہیں, بلایا جاتا ہوں تاکہ میرا طریقہ رائج ہو جائے, میری امت کو سنت کا موقع مل جائے, میری امت کو راہ مل جائے اللہ کے ملنے کا. لوگ الٹا حضور کے نسیان سے امت کو اللہ کی طرف راہ مل رہا ہے. یہ اس بڑے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں, بڑے سوال کا. حضور نماز میں بھول گئے اور خود فرماتے ہیں انمانا بشر مثلکم انساک کما تنسون, میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو, میں تو ایک بشر. لو دیکھو جی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے میں بھول ہو گئی, حضور کو نماز میں بھول ہو گئی, مشہور ہے بخاری شریف میں. اور سوال کرنے میں آپ تو الحمدللہ محفوظ ہے, لیکن ان غریبوں کو دیکھو کہ ان کو پکڑ پکڑ کر ایسی باتیں سنا سنا کر وہابی بنا دیتے ہیں, ان کو بےمان بنا دیتے ہیں. تم تو محفوظ ہو, تمہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن سنو حدیث ہے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون. نبی پاک پانچ بار اپنی نماز میں بھولے. دیکھیے بخاری میں پڑھ رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھائی, سلام پھیرا اور سلام پھیر کر آپ دروازے تک پہنچ گئے, باہر مسجد کے قریب آ گئے. سارے مرعوب ہیں, انہوں میں حضرت ابو بکر بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں. یہ سوال ہے یہ ان کا, تاکہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ تشنا تکمیل نہ رہے, میں کچھ عرض کر دوں. اللہ کرے کہ آپ کو اپنے نبی پاک سے اور زیادہ پیار نصیب ہو, اور زیادہ پیار. معمولی خواہش بھی حضور کے بارے میں نہ کرنا, بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے حبیب پاک کے لیے ترقیات کے اسباب تلاش کرنا. اپنی ترقی ہوگی, ان کو کیا ترقی کی ضرورت. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہیں, حیبت سے نہ ابو بکر بولتے ہیں, نہ عمر بولتے ہیں رضی اللہ عنہما, نہ اور صحابی. تو ایک ذوالی دین بڑے ہاتھوں والا صحابی کا ایک لقب ہے, وہ کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنسا اور تکثر, آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی آ گئی ہے اللہ کی طرف سے؟ یہ صحابی پوچھ رہا ہے. حضور اتنسا آپ بھولے ہیں یا تکثر یا نماز میں کوتاہی کی کا حکم آ گیا ہے؟ آپ کا جواب میرا جواب بنے گا, اسی کو آپ پلے باندھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم انسا, میں بھولا نہیں, لا تکثر, نئی نماز میں کمی آئی ہے. بات ایک ہے تو یہ وقفے سے ہوگا. چلو جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یہ میرے جمیل تو میرے پاس ہی بیٹھے رہے, ان شاء اللہ. لا یہ تھوڑا سا کافی سنو, یہ میں نے حدیث پڑھی ہے بخاری میں, فرمایا میں نہ بھولا ہوں اور نماز میں کمی نہیں آئی ہے. اب غور کیجیے, بھولے ہیں لیکن آپ خود فرمائے میں بھولا نہیں. غور کرو اس پر, کیا سرکار نے فرمایا میں بھولا نہیں, نہ نماز میں کوتاہی ہوئی. حالانکہ بھولے بھولے ہیں کہ نہیں بھولے, نماز میں دو کے بجائے چار کے بجائے دو پڑھے, لیکن حضور کو ہم سچا کہیں یا وہابی کو؟ تو حضور تو خود فرما رہے ہیں میں نہیں بھولا, یہ کہتے ہیں بھول گئے. یہ بخاری کے لفظ نوٹ رکھنے. باقی حضور اس کو بھولے کیوں, طریقہ سمجھایا تاکہ اگر قیامت تک میرے بیکار اونچی نماز پڑھیں بھول جائیں تو ان کی نماز بھولی ہوئی, میری نماز کے اقتداء میں میری نماز کو اللہ قبول کرے گا تو ان کی نماز کو بھی قبول فرما دوں. یہ تو الٹا احسان فرمایا ہے. اب مجھے کوئی ایسا مرد مجاہد دکھاؤ جو اپنی نماز میں نہ بھولتا ہو. یہ تو حضور کا کمال ہے کہ قیامت تک دیکھا کہ میرے اونچی نمازوں میں بھولیں گے, پکڑے جائیں گے. بتا بتائیے جو نماز غلط پڑ جائے اللہ کے حضور میں پہنچے, اللہ کہے نماز بھی منہ پہ مارو, پکڑو اس کو, پھینکو جہنم میں. حضور نے تمہارا کرم کیا ہے کہ نہیں کیا؟ فرمایا یا اللہ پہلے میری نماز کو پکڑ. اللہ کہے گا تیری نماز. فرمایا پھر میری نماز نہیں پکڑتے, ان کی کیوں پکڑتے؟ یہ تو حضور نے فرمایا میں نے یہ سننا تاکہ میں ایسا طریقہ بتا دوں تاکہ میرا خدا میری امت کو نہ پکڑے. ارے بےمانو الٹا تم احسان مانتے, میرے نبی کا احسان بھی کیا, کلمہ پڑھانے کا احسان بھی کیا, تو حضور کے احسان بھی گئے سارے, بھول گئے الٹا نے تو کرم کیا سرکار نے. اللہ اکبر. اس میں میں اس موضوع میں بیٹھ جاؤں سارا دن مجھے لگ جائے, میں خوش ہوتا رہوں آپ خوش ہوتے رہے. دیکھو حضور سو گئے, رات کو نیند آ گئی, حضور صبح اٹھے. اس کو کہتے ہیں لیلۃ التاریس, تو نماز قضا ہوگی. دیکھو جی نماز قضا ہوگی, ہو نبی کو دھول ہوتی ہے, نماز میں حضوص ہو گئے. تو آپ جواب دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمدن کیا ہے. اس میں بھی شہاب الدین خفاجی, میں نے ایک رسالہ لکھا ہے, کتابت ہوئی ہے, چھپا نہیں, چھپ جائے گا انشاءاللہ. اس میں میں نے یہ لکھا ہے, اہم نسیان فی النبی آخر زمان, میرے رسالے کا نام بھی ہے, اہم نسیان فی النبی آخر زمان. نبی پاک نے کہا ہے نسیان, نسیان تو بیماری ہے, حضور میں عیب, حضور عیب سے پاک ہے. میں نے بہت بڑے ذرائع دیے, 35 روپے کا چھوٹا تھا, ننھا سا, ننڈا بالکل چنکوا, یہ سمجھ گئے. تو حضور سو گئے. میں سوال تو بہت بڑا ہے, یا میں یہ پوچھ لوں کہ حضور تہائی رات باقی ہے پر میں سو جاؤ. اب ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے بھی تھکا ہوا بندہ سو جائے نماز قضا ہو جائے گی. تو حضور آخری رات میں تھکے ہوئے سارے صحابہ آپ بھی تو سو رہے ہیں, تو اس میں حضور اپنی امت کی سہولت بنا رہے ہیں. اب یہ سن کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ نہ خیال کر کہ میری نماز قضا ہو جائے گی, اگر تو تھکا ہوا آیا ہے تو سو جا, اللہ کریم تجھے اٹھا دے گا. یہ عام مسئلہ ہے بھائی, آپ رات کو جاگتے رہے جلسے پہ جاگتے رہے تو اللہ کریم ہے تمہیں کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا. لیکن حضور نے اللہ سے یہ اجازت لے دی ہے کہ اگر دیر ہو گئی ہے سو جا, نماز کے لیے اللہ مالک ہے, اٹھا دیں گے کوئی. یہ حضور نے امت کے لیے, اگر حضور یوں نہ کر دے تو پاؤ بھر رات رہتی ہے تو کہ یار میں سو جاؤں گا تو نماز تو قضا ہو جائے گی, اس کو بیٹھنا پڑتا. حضور نے امت کو اس دکھ سے بچا لیا, اس کڑک سے, پریشانی سے حضور نے بچا لیا کہ آرام سے سو جا, میں نے جو کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے خدا نے تو تمہارے لیے میری اقتدا کا حکم دیا ہے, سو جا آرام کر, کیا ہوا سکا ہوا ہے, سو گیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں مارکیٹ کو, یہ بےمان ہے حضور کے لیے خامخواہ اعتراض, حضور اٹھ کرے, سب سے پہلے آپ اٹھے. فرمایا کہ آئندہ اگر تمہیں نیند آ جائے نا تو جیسے میں پڑھ رہا ہوں تم ایسے پڑھو, اللہ تعالیٰ ثواب تمہیں اتنا دے گا جیسے ادا کا نماز کا ہوتا ہے. بس اور کیا چاہیے بھائی, انسان کو تو اپنے اجر کی مزدوری کا جو ہے قیمت چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کہا سو گا ہو, کوئی حرج نہیں, نماز قضا ہو گئی, قضا نہیں ہے, یہ ادا ہے. اس میں ہم تو کہتے ہیں حضور نے آمدن کیا, کیوں کہ امت کو نماز قضا اگر حضور ایسے نہ کرتے تو خدا کی قسم تمہاری ہماری تو خیر ہی نہ تھی. چلو دوسرے جو جٹ ہیں, بے عمل ہیں, بے خبر ہیں, تم مولوی پکڑے جاتے, تمہاں مولویوں کی خیر نہیں تھی. کیونکہ آخر تھکان ہوتی ہے, سو جاتے ہیں, بات کر کے آئے, تقریر کر کے آئے, سفر کر کے آئے, سو گیا تو پکڑ ہوتی. اللہ کے حبیب نے کہا نہیں, میں تو تمہیں چھڑا لیتا ہوں, تیری مرضی میرا شکریہ کر یا تیری مرضی مجھے بھونک. اب یہ ہمارے لیے اللہ نے شکریہ کا موقع دیا سنیوں کو, ہم کہتے ہیں صحیح ماشاء اللہ تیری کرم نوازی, تو نے بچا لیا. اور یہ بھونکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی, اگر میرے جیسا بشر ہے نا. اب میں حدیث آپ کو پوری عرض کر دوں پھر موضوع پہ آتا ہوں. یہ میرا ضمنی, میری ایک تقریر جو آپ یاد کر لیں گے, نعرے لگیں گے اور اس کے بعد کر 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 جانتے ہو, نئے نئے نوٹ وہ جب اٹھتے ہیں نا کر کر ہوتی ہے, یہ ایک میری اصطلاح ہے. اچھا اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھو, مشکات, یہ باب کتاب الصلاۃ, یہی باب جو صاحب والا باب صاحب ہے, اس کے دو فصل ہیں. میں اس چور کی چوری پکڑ رہا ہوں جو دین کی چوری کرتا ہے, تو یہ دین کا چور پہلی روایت پیش کرے گا جو فصل اول والی ہے. میں آپ کو طریقہ مناظرہ بھی یاد کر رہا ہوں, یہ ان کا طریقہ ہے. یہ فصل اول, یہ مشکات شریف, یہ موٹی کتاب ہے, اس کا فصل اول ہے. پہلے فصل میں یہی روایت ہے کہ حضور سو گئے اور اس کے بعد صبح اٹھے, نماز قضا ہو گئی, لوگوں کو کہا چلو چلو نماز پڑھو. تفصیل اس میں نہیں ہے. ابن حدیث کا قاعدہ ہے کہ مجمل حدیث کے لیے مفصل حدیث تلاش کرنا ضروری ہے. مجمل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور اس کے بعد اٹھے اور آپ فرمایا نماز پڑھ لو. آپ پھر آگے کا فصل کھولے, تیسری فصل میں مفصل روایت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا جاگتے رہیے ہمیں نماز کے لیے اٹھانا. ایک کو کہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سو گئے, نیند فرما رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں, سارے سو رہے ہیں, نیند ہو رہی ہے. حضرت بلال اٹھتے ہیں, وضو کیا, وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی. اور وہ ہوتے ہیں نا پالان اونٹ, کے آپ نے اونٹ دیکھے, ان کے اوپر جو پالان وغیرہ ہوتے ہیں.